السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے رجب کے مہینے کی حرمت، رجب کے مہینہ کی کیا حرمت ہے، حرمت سے کیا مراد ہے، حرمت کے مہینوں سے کیا مراد ہے، رجب کے مہینے میں اور حرمت ان مہینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آج کی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حرمت کے مہینے، اور حرمت کے مہینے کو حرمت کے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ حرمت کے مہینے 4 ہیں. عربی مہینے جو ہیں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. یاد کرنے کے لیے آسان طریقے ہے کہ 3 ایک ساتھ ہیں اور 1 الگ سے ہے. جو 3 ایک ساتھ ہیں، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ اور محرم کا مہینہ، اور جو الگ سے ایک مہینہ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ. الگ سے مراد یہ کہ ان چاروں کے ساتھ ترتیب میں نہیں ہے، ترتیب میں وہ 7واں مہینہ ہے. ان کو حرمت کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں اسلام کے نور سے پہلے ان مہینوں میں جنگ اور قتال حرام تھا، اگرچہ شرک عام تھا، بدعات اور خرافات عام تھیں، لیکن اس جاہلیت کے دور میں بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، اور صرف اس حد تک تعظیم ہوا کرتی تھی کہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتال کی ابتدا نہیں کرتے تھے. جنگ اور قتال اس زمانے میں عام تھا، قتل و غارت تھی، خون ریزی ہوا کرتی تھی، کئی قبیلے آپس میں لڑ پڑتے تھے اور بہت نقصانات ہوا کرتے تھے. لیکن جب یہ 4 مہینے آ جاتے تو تمام جتنے بھی قبیلے آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے وہ فوراً قتال سے رک جاتے تھے ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے ہوئے. جب اسلام کا نور آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور توحید اور سنت کے اسباق عام ہونے لگے، تو اسلام کے نور میں سے ان 4 مہینوں کی جو تعظیم تھی وہ باقی رہی، اور اس کے ساتھ 4 چاند بھی لگ گئے کہ قتال تو نہیں ہوگا جیسے کہ دور جاہلیت میں یہ معاملہ طے تھا. اسلام میں بھی ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتال کی ابتدا حرام ہے. ہم بات کریں ابتدا کی، یعنی جنگ کو شروع کرنے کی، لیکن اگر پہلے سے جنگ جاری ہے اور بیچ میں یہ مہینے آ گئے ہیں, اور جو دوسرا فریق ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتا تو مسلمان اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جنگ کی ابتدا ان چار مہینوں میں نہیں کی جاتی, اور دین اسلام میں بھی یہ حرمت باقی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ چار چاند اور لگ گئے جو اصل مقصد تھا ان چار مہینوں کی حرمت کا, کیونکہ شرک عام تھا, بدعات عام تھی, ظلم و ستم عام تھا, تو دین اسلام کے نور نے ان مظالم سے بھی روک لیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کو گنتی 12 مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا, منہا ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم, 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم, یہی قیمتی دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, بس ان 4 مہینوں میں اپنے نفس کے اوپر ظلم مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے منع فرما دیا, اگرچہ ظلم کرنا پورے سال میں حرام ہے, لیکن سبحان اللہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے. ان 4 مہینوں میں ظلم اور دگنا ہو جاتا ہے, ظلم کا جرم اور اس کا جو گناہ ہے اور جو اس کی سزا ہے اور دگنی ہو جاتی ہے ان 4 مہینوں میں. اور حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ مسلمان کی تربیت ہو جائے. 4 مہینوں میں جو اپنے آپ کو ظلم سے روکے رکھتا ہے اس کے لیے باقی 8 مہینوں میں ظلم سے رک جانا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک ٹریننگ سینٹر سمجھ لیں آپ ان 4 مہینوں میں, کہ مسلمان اپنی ٹریننگ کرتا ہے صرف 1 مہینے یا 2 مہینے, مکمل 4 مہینے, جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو ظلم ہے اس کا جرم اور اس کی سزا دگنی ہو جاتی ہے, تو جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, وہ اپنے آپ کو ظلم و ستم سے روک دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ان 4 مہینوں ہم نے ظلم کرنا نہیں ہے اور ظلم سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. سوال یہ کہ ظلم ہوتا کیا ہے, کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ واللہ بعض لوگ ظلم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑے ظلم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انصاف کرنے والا سمجھتے ہیں. میں آگے مثالیں دوں گا اور پتہ چلے گا, لیکن ان مثالوں سے پہلے ان مثالوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں. اصل مقصد ہمارا اپنا محاسبہ ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں بڑے انصاف پسند ہیں. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ظلم کی, صرف اس لیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے چلیں اور دیکھیں کیا ہم واقعی ظلم سے پاک ہیں کہ نہیں. واللہ کمال کا ہے وہ انسان جو ظلم کی ساری صورتوں سے پاک ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا سب سے عظماء کی, سب سے عظیم انسانوں کی, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ہر قسم کے ظلم سے پاک ہیں, اور ان کے بعد میں صحابہ کی جنہوں نے انبیاء نقش قدم پر چلنے کا حق ادا کیا ہے, اور پھر بعد میں جو ان کے شاگرد ہیں, اور بعد میں جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں. تو رجب کے مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے روکنا ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں سے یہ فضیلت کافی ہے, اور یہی فضیلت ہے کہ رجب کے مہینے میں نہ تو قتال کی ابتدا کی جائے, اور نہ ہی اپنے آپ پر یا دوسروں پر یا کسی بھی قسم کے ظلم کا ارتکاب کرنا, اپنے آپ کو ظلم سے روکے رکھنا ہے. ظلم کی صورتیں میں ابھی بیان کرتا ہوں, سب سے شدید صورت سے لے کے سب سے کم صورت تک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ. میں پہلے ہم یہ جان لیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے, کس حد تک ہے. رجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل نہیں کرنے, رجب کی فضیلت جڑی ہوئی اس کی حرمت سے, رجب کے مہینے کی حرمت, کیونکہ اشہر الحرم میں سے ہے, حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور حرام مہینوں سے مراد ہم بیان کر چکے ہیں. تو رجب کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ اس حد تک ہے کہ اشہر الحرم میں سے ہے, حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, جن میں ان 4 مہینوں میں عمومی طور پر, خصوصی طور پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے, رجب کے مہینے میں ہم نے اپنے نفس کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا. تو رجب کے کنڈے اور رجب کے لیے جو خاص عبادات ہیں, شب معراج یا شب برات, مختلف طریقے سے لوگ اس حرمت کے مہینے میں بہت بڑے ظلم میں سے, جو میں صورت بات بتاؤں گا, میں ان میں سے بدعات و خرافات بھی ہیں, اور رجب کے کنڈے اور شب برات وغیرہ جو ہے یہ بھی اسی ظلم سے ہے, اسی ظلم میں سے ہے جو لوگ فضیلت سمجھ کر, عبادت سمجھ کر اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں, جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اس حرمت کے مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ظلم کی مختلف صورتیں, اور اصل مقصد ان صورتوں کو بیان کرنا صرف علم یا نظریاتی مسائل نہیں ہے. ہم نے جان لیا ہے, اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیا ہے, صرف ہم نے خطبہ سنا ہے اور خوش ہو گئے ہیں. اصل مقصد ہے اپنے محاسبہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایک خصلت یا ایک صورت تو ظلم کی نہیں ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. آئے دیکھتے ہیں ظلم کی جو سب سے بدترین صورت ہے وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک کرنا, جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور خصائص ہیں ان حقوق اور خصائص میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا. دو لفظوں میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا جو ہے وہ شرک ہے, کیونکہ عبادت حق اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حقوق میں سے ایک حق ہے, اور اکثر لوگ حق العبادت میں غلطی کرتے ہیں. رب تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اسماء و صفات کے باب میں بھی بہت کم لوگ نے غلطی کی ہے, غلطیاں موجود ہیں, منکرین صفات بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات منکر ہیں, لیکن جو سب سے بڑا جرم ہوا ہے, جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے ہر قوم میں تقریباً اور ہر امت میں, وہ عبادت میں شرک کرنا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے ہیں, اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں, اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے. سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے شرک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اور لوگوں کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں, اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں. جو سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے, اور یاد رکھیں شرک وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی مغفرت نہیں کرتا. لا یغفر, یہ مطلب نہیں کہ اگر توبہ بھی کرتے تب بھی مغفرت نہیں, مطلب ہے اگر توبہ نہیں کریں گے تو مغفرت نہیں ہوگی. جس میں آگے بتاؤں گا, بعض ایسے بھی گناہ ہیں, ایسے بھی ظلم ہیں, اگر کوئی شخص توبہ بھی نہیں کرتا تو لیکن وسیع رحمت میں وہ شامل ہو کر اس مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن شرک ایسی لعنت ہے اور ایسا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں, جب عبادت کی بات کرتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادت اس میں شامل ہے, ہم نماز رب کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, ہمارے روزے, ہمارے صدقات, ہمارے خیرات, ہمارا حج, ہمارے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. سوال یہ ہے کہ میرے قربانی, میرے نظر و نیاز, میرے دعا اور پکار, میرا توکل, خوف, ڈر, رحمت, خشیت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے یا کسی اور سے بھی ہے؟ یہ بھی عبادات ہے, جیسے کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عمرہ عبادت ہے, زکوٰۃ و صدقات و خیرات عبادات ہیں, دعا بھی عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, توکل بھی عبادت ہے, خوف بھی عبادت ہے, ڈر امید بھی عبادت ہے, محبت بھی عبادت ہے. یہ سارے کے سارے عبادت مختلف قسمیں ہیں, اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے عبادات پر. تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے شرک سے, جو سب سے بڑا جرم ہے, اور جو عام صورت شرک کیے ہیں اس سے بڑھ کر جرم جو ہے, اس سے بڑھ کر بھی ہے, وہ ہے ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا. اور آپ لوگوں نے عام سنا ہوگا نعوذ باللہ یہ جملہ, یہ پکار, غوث مشکل کشا ہے, یا علی مشکل کشا, عام ہے مشکل کشا، بلکہ جب علی کا نام لیا جاتا بعض کہتے ہیں علی مشکل کشا ہی کہتے ہیں، علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو رب کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ جو ہیں معروف صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور عش و بشرہ جنت میں سے جو ہیں، جو جن خوشخبری دی وہ کی زندگی میں چار خلفاء راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. لیکن مشکل کشائی دے دینا اور اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حق میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو دے دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو علی مشکل کشا نہیں ہے، علی حاجت روا نہیں ہے، علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں مشکل کشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مشکل کشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سید الولد آدم ہے، سید مرسلین ہے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. مشکل کشائی حاجت روائی نفع نقصان کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، صرف عقیدہ بھی دل میں رکھنا شرک ہے اور کفر ہے. یاد رکھیں کہ کوئی شخص یہ تو کہے ٹھیک ہے سیدنا علی مشکل کشا تو میں زبان پر نہیں کہتا ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ مشکل کشا ہے، یہ شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے. تو اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنی زبان کو پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کو پاک کرنا ہے شرک کی ہر صورت سے. تو سب سے بڑا جرم شرک ہے. اس کے بعد جو ظلم ہے جو انسان کرتا ہے اپنے نفس پر، جو پورے سال میں منع ہے اور ان چار مہینوں میں خصوصی طور پر حرمت کے مہینوں میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے اور ظلم کی جو سزا ہے وہ اور بڑھ جاتی دگنی ہو جاتی ہے، وہ ہے بدعات مکفرہ. ایسی بدعتیں جو کفر کی حد تک لے جاتی ہیں، اور بدعت ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو شریعت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت کرنا، بغیر دلیل کے کوئی بھی قول یا فعل اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. تو یہ بدعت مردود ہے، وہ صاحب بدعت بھی مردود ہے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے. اور اس بدعت کی جو بدترین صورتیں ہیں وہ ہے کفر کی صورتیں. اور اس میں سے ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب یہ پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر ہر جگہ موجود ہے. اسے کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے، کم سن لڑکی نے جواب دیا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کون ہوں پھر یہ بتاؤ. تو اس لڑکی نے بتایا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دی مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا تھی؟ زبان پر حق واضح ہوا. حق کیا تھا؟ یہ نہیں تھا صرف کلمہ سنانا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں تھا، بلکہ اس کلمے کا ایک اہم حصہ تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. رب کی صحیح معرفت کلمے کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ وہ رب کہاں ہے. تو کیا کلمہ پڑھے ہم لوگوں، رب کی سے معرفت نہیں ہے. تو کیا عقیدہ ہے ہمارا، کیا ایمان ہے ہمارا؟ ارکان ایمان میں سے سب سے پہلا رکن ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان. سے کیا مراد ہے؟ رب کی صحیح معرفت یقین کے ساتھ. صحیح معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اکثر لوگ یہیں پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور غلط جواب دے دیتے ہیں، کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں. بعض جاہل لوگوں نے، بد عقیدہ لوگوں نے اس عقیدے کو ایجاد کیا ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے اور بدعت کی بدترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس طریقے سے اور بھی بدعات مکفرہ موجود ہیں. تقدیر کا انکار بھی بدعت مکفرہ ہے. جو خوارج کا منہج تھا یہ بھی بدعت میں سے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا خوارج کافر تھے یا نہیں تھے، لیکن جو کفریہ بدعات ہیں وہ سب سے سنگین اور بدترین بدعات ہیں. الغرض اپنے نفس کو پاک کرنا ہے پورے سال میں عمومی طور پر، اور حرمت کے ان چار مہینوں میں خصوصی طور پر، اور ظلم کی جو دوسری صورت بیان کی ہے شرک کے بعد وہ ہے بدعات مکفرہ. تیسری صورت جو ہے وہ ہے عام بدعات, وہ بدعتیں جو لوگ کرتے ہیں چاہے رجب کے مہینے میں ہو, چاہے محرم الحرام کے مہینے میں ہو, یا سال کے کسی وقت میں بھی ہو, جس میں جشن نبی بھی ہے علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے رجب کے کنڈے ہیں یا محرم کا ماتم وغیرہ ہے, یہ سب بدعات ہیں. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, اگر دلیل نہیں تو بدعت ہے. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پر مصطفیٰ صاحب نہیں کیا کرتے تھے اور جو صحابہ نے نہیں کیا ہے, اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, اگر دلیل نہیں ہے تو بدعت ہے. دلیل کہاں سے ملے گی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ کا عمل اگر اس پہ نہیں ہے تو ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر اس میں خیر ہوتا تو واللہ صحابہ ہم سے آگے ہوتے, جیسے کہ حقیقت ہم سے آگے ہیں, قول میں, فعل میں, تقوی میں, ایمان میں, یقین میں, ہر خوبی میں ہم سے آگے ہیں. السابقون الاولون اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو اگر رجب کے مہینے کے کنڈے میں یا شب برات میں یا شب معراج میں یا جشن میلاد النبی میں یا کسی بھی بدعت میں اگر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کی قسم ہم سے آگے صحابہ ہوتے, وہ عمل کرنے والے ہوتے, اور ہم ان کے پیچھے چلتے چلتے آج ہم بھی عمل کرنے والے ہوتے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. صحابہ نے اس میں سے کسی چیز پہ عمل نہیں کیا. آپ مجھے ایک دلیل دکھا دیں کسی صحابی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن منایا ہو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا, یا رجب مہینے کا خاص اہتمام کیا ہو, یا محرم حرام میں ماتم کیا ہو, یا کوئی اور عبادت ایجاد کی ہو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر. اپنے نفس کو پاک کرنا ہے ہر قسم کے ظلم سے. تیسری صورت جو میں نے بیان کی ہے وہ ہے عام بدعات. چند مثالیں میں نے بیان کی ہیں جس میں بہت سے اور مثالیں بھی, جیسے کہ بدعی اذکار ہے, ہو اللہ کا ذکر, اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. کئی لوگوں نے نعتیں بنائی ہوئی ہیں, کئی لوگوں نے گانے بنائے ہوئے ہیں, کئی لوگوں نے اپنے ورد بنایا ہوا ہے ہو اللہ. یہ ہو اللہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک افضل الذکر کیا ہے؟ ہو اللہ. یہ کہاں سے آیا ہے؟ افضل الدعاء الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور لوگوں نے کئی اپنے اذکار ایجاد کیے ہوئے ہیں اور کئی اپنے درود ایجاد کیے ہوئے ہیں. سب سے جو عظیم درود ہے, سب سے افضل درود کیا ہے جو ہم سب سے بڑی عبادت میں پڑھا کرتے ہیں؟ نماز, ارکان اسلام کا دوسرا رکو ہے کلمہ شہادت کے بعد جو درود نماز میں ہم پڑھتے ہیں, اگر اس سے بہتر کوئی درود ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس کی تعلیم دے کے جاتے ہیں. لیکن درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں نماز میں, لوگوں نے کہا نہیں اس سے بہتر اور درود ہے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود تلجین ہے, درود فاتح ہے, اور کئی قسم کے درود آئے. لوگ اصل عبادت سے ہٹ گئے اور بدعات و خرافات میں پڑ گئے. اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ہر قسم کے ظلم سے. اگلی سورت جو ظلم کی ہے وہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق ہے ہمارے اوپر. جس نے حق تلفی کی ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں یا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, اس نے ظلم کیا حق نفس پر. گستاخ رسول کفر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی, بد کلامی کرنا, یا کوئی بد عقیدگی رکھنا, یا یہ سمجھنا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے, جسے میں عرض کر چکا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس کوئی خاص طاقت تھی, جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی کو پکاریں گے تو اولاد بھی ملے گی, آپ نبی کو پکاریں گے تو آپ کے رتم فراوانی ہوگی, کسی مشکل میں آپ نبی کو پکاریں مدد ضرور ملے گی. اور وہ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے, کہتے یا رسول اللہ مدد کہنا وسیلہ. کہاں وسیلہ ہے بھائی؟ وسیلہ کا مطلب ہے آپ ایک ذات کو تیسری ذات کے بیچ میں لا کر اس ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر تو دو ذوات ہیں, دو ذاتیں ہیں, ایک آپ ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وسیلے میں تو تین چیزیں ہوتی ہیں, تو وسیلہ تو نہیں ہے تو شرک ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس شرک کو بھی وسیلہ سمجھ کر اس پہ عمل کیا ہے. یہ وہی شرک ہے جو دور جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے. ابو جہل کا کیا قصور, ابو لہب کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک تھا وہ اس کی کیا صورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے, زندہ تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، لوگوں میں معروف و مشہور تھے. مر گئے وہ. جب وہ مر گئے شیطان نے لوگوں کو بہکایا اور ان لوگوں نے ان کی قبروں کی طرف جا کر رب کی عبادت شروع کر دی کہ ان لوگوں کی یاد تازہ رہے گی، اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ہم پکاریں گے رب کو. آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ کیا، یہ قبریں تو مٹ جائیں گی، ان کی کوئی پتھر اٹھا کے بنا لو، پتھر نصب کر دو قبروں پر. تو پتھر نصب کر دیے گئے تاکہ قبروں کی جو علامت ہے وہ باقی رہے، قبریں مٹ جائیں گی لیکن پتھر کی نشانی تو باقی رہے گی. پھر پتھروں کو تراشا گیا، پھر عبادت گاہوں میں ان پتھروں کو رکھا گیا. حقیقت میں پتھر نہیں تھے، شکل صورت سے تو پتھر تھے، مورتیاں تھیں، لیکن بہت بڑا راز تھے پتھروں کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. زندگی میں ہم ان کو وسیلہ بنا کے رب کو پکارتے ہیں. جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی اور ان بتوں کو پکارتے رہے. جب لوگ کہتے ہیں اے حبر میری مدد فرما، اب حبر بتوں میں سے بت ہے، لات العزہ بت تھے، لیکن ان کے پیچھے کیا راز تھا؟ کیا یہ عرب پاگل تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے، پھر ان کو سجدہ بھی کرتے تھے؟ بہت بڑا راز تھا ان بتوں کے پیچھے کہ اللہ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو بہکایا، اور جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کے حق تلف کفر تک بھی جاتی اور اسے کم بھی ہوتی ہے. اگلا جو ہے ظلم کی صورت، وہ ہے والدین کے ساتھ ظلم کرنا. والدین کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، یاد رکھیں ہم اف تک نہیں کہہ سکتے، اور اف ناگواری کا سب سے کم ترین درجہ ہے. اف سے کم درجہ میں نہیں جانتا ہوں. اف چاہے زبان پر ہو، اف چاہے چہرے کی شکل و صورت پہ ہو، یا چہرے کی بناوٹ پر ہو، چہرے کی رنگت پر ہو، یا چہرے کی حرکت پہ ہو. یہ حرکت بھی اگر کرتے ہیں ناگواری کی حالت میں، جب والدین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اف میں شامل ہے. یاد رکھیں اف کہا تو زبان سے جاتا ہے، لیکن عمل کی بھی اس کی مختلف صورتیں ہیں. ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم اپنے والدین سے اف تک نہیں کہہ سکتے. والدین کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو پر باتوں کو تول کے بات کرو، کہیں ظلم نہ ہو جائے. آج کے زمانے میں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، لوگ اپنے والدین سے ایسے بات کرتے جیسے کہ اپنے خادموں سے بات کر رہے ہوتے، نعوذ باللہ. ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا سا علم میں ترقی آ گئی ہے اور اسمارٹ فون ڈیوائسز ہاتھ میں آ گئے ہیں، اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھ کر اپنے والدین کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو میں، جیسے کہ کوئی عام بات ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی اپنی سہیلی سے بات کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کے ساتھ دوستی بیٹی نہ رکھے، اس کو سہیلی نہ سمجھے، بلکہ اچھی بات ہے. ماں اور بیٹی اچھی، سب سے اچھی اچھی سہیلیاں ہونی چاہیے، لیکن ماں کا مقام ماں کا ہے، بیٹی کا مقام بیٹی کا ہے. ماں کا قدر احترام اپنی جگہ پر ہے، اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر اپنی دوستی لگائے اپنی ماں کے ساتھ. لیکن اگر آپ اس کو نیچے گرا کر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دوستی ہے، یہ دوستی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اف سے بڑھ کر ہے. اور کئی گیدرنگز میں ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ذرا کپڑا ٹھیک کر لے، کہتے ہیں دیکھو یہ بوڑھیا پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ چھوڑتی نہیں ہے، اگرچہ مذاق میں بھی کہہ دیا. اگر آپ جگہ ہوتی اپنے ماں کی، آپ کی بیٹی آپ سے بات کرتی لوگوں کے سامنے شادی حال میں، آپ کو کیسا لگتا؟ اچھا لگتا. وہ بیچاری یوں مسکرا کے بات کو ٹال دیتی، سو پتہ بیٹے نے سننا نہیں ہے. ماں اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ذرا لوگوں جب آ جائے تو ذرا ادب سے بیٹھ جاؤ. بیٹا کبھی موبائل میں لگا ہے، کبھی باتیں کر رہا ہے، اور مہمان بیٹھے ہوئے سرو کرنے کے لیے باپ خود جا رہا ہے یا کوئی اور جا رہا ہے، یہ جناب بیٹھے ہیں موبائل فون اسمارٹ فون کے اوور اسمارٹ بنے ہوئے، یہ کیا ہے یہ؟ اور شرمندگی کے تمہارے باپ بار بار اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ مہمان دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. وہ مگن ہے اپنے موبائل فون میں اور اپنے کام میں، چیٹنگ میں لگا ہے یا کوئی ویڈیو کھول کے دیکھ رہا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو والدین کے ساتھ ظلم کرنا بھی بہت بڑی ظلم کی صورتوں میں سے ہے. والدہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، بعض اب کیا کہوں، 14-15 سال کے کہتے ہیں بچہ ہے بیچارہ، اب 14 سال کا بچہ ہے، 18 سال کا بھی بچہ ہے، 20 سال کا بھی بچہ ہے، کب بڑے ہوں گے یہ؟ وہ بچہ کہہ کر کے تم آدھا تو ہم نے مارا ہوا اپنے بچوں کو، کب تربیت، یہ بڑے کب ہوں گے؟ یہ 5 سال کا بچہ تو میں نے سنا تھا چلو 5 سال کا ہے، اب 20 سال کا کہتے ہیں یار بچہ ہے سمجھ جائے گا. مت کہو بچوں کے سامنے بچہ ہے سمجھ جائے گا، بچہ نہیں ہے، 20 سال کا بھی بچہ ہے. صحابہ کے زمانے 20 سال کا لڑکا، 20 سال کا جوان 4-5 بچوں کا باپ ہوا کرتا تھا، آج 20 سال کا بچہ ہے، شادی 40 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں ہوتی ہے، آدھی کمری ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آدھا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کر کے مسائل نہیں، یہ مسائل مسائل موجود ہیں، وسائلوں کی کمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے حیثیت کو دیکھو کہ آپ کون ہیں۔ بچوں کی تربیت میں ہم نے عزم سے اور حزم سے کام لینا ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہاں، نرمی اپنی جگہ پر ہے، سختی اپنی جگہ پر ہے، یہ نہیں کرے کہ ہمیشہ سختی کیا کرے، لیکن نہیں، تربیت کا حق ادا کرے، ورنہ پھر یہی اولاد ہوگی اور یہی ہم ہوں گے، اب رب سے جواب دے ہوں گے کہ ہم نے ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ الغرض، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی حق ہے، بد سلوک کی ظلم ہے، بہت بڑے ظلم میں سے، جسے ہم نے بچنا ہے۔ اس کے اگلی صورت بھی بچوں پر ظلم کرنا، کئی ایسے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کی خیر نہیں، آتا ہی 10 گالیاں، بدتمیزی سے پیش آنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، غصے کا اظہار کرنا تاکہ بیوی سہم جائے، ڈر جائے، اور وہ بیچارے کچھ کہہ نہ پائے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، لیکن جناب غصے میں ہیں، اس کے پاس وقت پہلے سے کم ہے، کام سے جناب تھکا آیا ہے، بہت پریشان ہے، زمانے نے پریشان کیا ہوا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں سر پر ہیں، بہت سارا بوجھ کندھوں پر ہے، اس لیے ناراض ہے، ناراض رہنا اس کا حق ہے۔ یہ بیچاری سارے دن گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، صفائی کرتی ہے، کھانا پکا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، سارے کام کرتی ہے، اس بیچاری کا کوئی حق نہیں کہ وہ ناراض ہو یا وہ اپنے کسی چیز کا بھی اظہار کرے، کیونکہ آپ گھر میں پہلے آئے ہیں اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہیں، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے بیٹوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے، تو دوسرے بھی یہ پسند نہیں کرتے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی ہے اور کسی کے گھر میں ہماری بیٹی ہے، ہم روتے رہتے ہوئے رونے ختم نہیں ہوتے، ہائے ہماری بیٹی پریشان ہے۔ مائیں خصوصی طور پر، جس ماں کے گھر میں بہو ہے اس ماں کی اپنی بیٹی بھی کسی کی بہو ہے، اگر آپ کسی کی بیٹی پر رحم کریں گی تو کوئی اور بھی آپ کی بیٹی پر رحم کرے گا۔ آپ اعتراضو دیکھ لیں، کئی عورتوں کے فون آتے ہیں، بھائی میری بیٹی بہت پریشان ہے، آپ کو وظیفہ بتائیں۔ ارے میں کیا وظیفہ بتاؤں، آپ کا حسن اخلاق کا آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، آپ کے گھر میں بہو کہتی جی ہاں بہو ہے، کیسا تعلق ہے؟ نہیں وہ بڑی بدتمیزی سے پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بیٹی تو بدتمیزی سے پیش آتی ہے، تو آپ کیسے؟ نہیں میں تو کچھ نہیں کہتی، میں تو ہمیشہ صبر کرتی ہوں، میں تو کبھی، میں یہ نہیں کہ ہمیشہ ساس بری ہے، میں یہ کہوں کہ عمومی طور پر ساس کیونکہ عمر میں بڑی ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، اس نے زمانے کو دیکھا ہوتا ہے، تجربے میں بہت تجربہ حاصل کر چکی ہوتی ہے، بہت ایکسپیرینس جیسے کہتے ہیں عورت ہے، وہ سمجھتی بھی ہے، تو اسے چاہیے ذرا صبر سے کام لے۔ واللہ صبر کرنے میں جنت ہے، صبر کرنے میں جنت ہے، واللہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں ایک دوسروں سے، اور گھر میں ساس اور بہو ہے، ساس اگر ظلم بھی کرتی ہے، اگر بہو صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنے میں جنت ہے، اگر ساس صبر کرتی ہے بہو کے ظلم پر تو ساس کے لیے جنت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میری بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کے بدلے کسی اور کی بیٹی سے لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی دیکھیے حکمت ہے، انصاف ہے، پھر اس کی بیٹی مزید پریشان ہو جاتی ہے اور یہ مزید ظلم کرتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی کو آپ ظلم سے بچانا چاہتی ہیں، تو کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اگر وہ بدتمیزی سے پیش آتی ہے، نئی لڑکی ہے، اور آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے، سچ بات ہے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی تربیت ویسے نہیں جیسے کہ ہونی چاہیے، ہمیں مزید سوچنا چاہیے، مزید اچھی تربیت کی سخت ضرورت ہے ہمیں۔ ہم بچے کو سب کچھ دے دیتے ہیں، پڑھائی ہے، تعلیم ہے، گفٹس ہیں، تحفے، تحائف، سب کچھ ہے، اگر کمی ہے تو اچھی تربیت کی کمی ہے۔ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، بیٹی آپ کی شادی ہوگی، آپ کے ساس بھی ہوگی، آپ نے کیسے رہنا ہے، آپ کے خاوند کے کیا حقوق ہیں، آپ کے ساس سسر کے کیا حقوق ہیں، آپ کے نئے رشتہ دار ہوں گے، آپ نے چیلنجز کیسے سامنا کرنا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے اپنی بیٹیوں کو، ہمیں پاس تو فرصت ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ الغرض، اگر اپنے آپ کو اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو عورت جو گھر کی مالکن ہے، اچھا مالکن میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، کہتے میری کون سنتا ہے، وہ یہی نہیں مالکن گھر میں آ گئی ہے، اور ایک چیلنج سا ہو جاتا ہے ساس بہو کے بیچ میں، میری آپ بڑی ہیں، آپ کا مقام کوئی لے نہیں سکتا ہے، آپ گھر کی بڑی ہیں، وہ نہیں آئی ہے، وہ کچھ تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، کچھ ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں، کچھ غلط نظر آئی ہیں، آپ اس کی مدد کریں، غلط کو غلط، غلط تو غلط ہے، غلط تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے آپ سے یا مجھ سے کسی اور سے ہو۔ تو بعض لڑکی جلد بازی میں آ کے بعض نئی چیزیں دیکھتے ہیں، بدلنا چاہتی ہیں، دس رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میں حق پر ہوں کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، نہیں تمہیں صبر کرنا چاہیے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے، اور مرد بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جہنم ہے، اور جہنم سے آزادی کیسے ہے؟ ایک طریقہ ہے رب سے ڈرے اور رب کے لیے صبر کرنا شروع کر دے، ولی رب کا فصبر واللہ عمل کر کے دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر بہو بھی صبر کرتی ہے تو خاوند کے لیے دس دفعہ سناتی ہے، دیکھیں میں نے تمہارے لیے صبر کیا ہوا ہے، اگر ماں صبر کرتی بیٹے کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے صبر کیا ہوا ہے، ورنہ ایسی لڑکی کو ایک منٹ کے لیے گھر میں نہ رکھوں، اس لیے پھر جھگڑے بڑھتے جاتے کم نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ صبر کرنے میں کھوٹ اور خلل ہے۔ اگر آپ میرے آپ کے لیے اور آپ کے لیے صبر کرتے ہیں تو اس کی کوئی خیر، کوئی کیا خیر ہے اس میں؟ وقتی طور پر صبر ہے، اندر یہ لاوا پھٹنے کو آ رہا ہے، جب یہ لاوا پھٹتا ہے کوئی باقی چیز بچنی، سب طرف ہر طرف آگ پھیل جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے صبر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، صبر کر کے یہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھے، والے رب کا فصبر، صبر کرنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا اجر بھی اسی نے دینا ہے۔ پھر دیکھیں واللہ پھر کمال دیکھیں، دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں۔ میں جانتا ہوں مشکل ہے رب کے لیے صبر کرنا، کچھ آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے میرے نے صبر کیا ہوا ہے، زبان سے نہیں کہیں گے، آپ اپنے عمل سے کر کے دکھائیں گے کہ صبر یہ ہوتا ہے، زبان تھم جائے گی، ہاتھ رک جائیں گے، پاؤں رک جائیں گے، اور آپ کا سارا جسم آپ کے دل کے تابع ہوگا، اور آپ کا دل رب کے تابع ہوگا جب آپ رب کے لیے صبر کرنا شروع کر دیں گے۔ الغرض واپس آتے ہیں، لسٹ بہت لمبی ہے ظلم کی، ہم اپنے آپ کو ظلم سے پاک کرنا چاہتے ہیں ان چار مہینوں میں عمومی طور پر، اور رجب کے مہینے خصوصی طور پر، رجب کے مہینے کی آج 2 تاریخ ہے، ابھی نیا مہینہ ہمارے سامنے، ابھی تقریباً 38 دن باقی ہیں، ہم نے اگر آج سے عزم کر لینا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے پاک کرنا ہے، آج سے ٹریننگ شروع کر دیں، ظلم کی جو صورت میں بیان کر چکا ہوں نمبر 1 سے لے کے ابھی 6ٹا نمبر ہے، یہاں تک اپنے آپ کو پاک کریں۔ ظلم کی اگلی صورت جو ہے اپنے بچوں پر ظلم کرنا، بیوی پر تو ہو گیا ہے، ایک تو بدتمیزی سے پیش آنا، چاہے خاوند ہو یا بیوی ہو، حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کرنا دونوں طرف سے، اور اگلی صورت بچوں پر ظلم کرنا۔ اس سے پہلے اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ایک بیوی کو ترجیح دینا دوسری بیووں پر، یہ بھی ظلم ہے، یاد رکھیں، اگر ایک بیوی ہے اس کا حق دیں، اگر دو ہے دو کا حق دینا پڑے گا آپ کو، تین ہے تو تین، تو چار ہے تو پھر چار کے حقوق ہوں گے، اور حقوق کی ادائیگی میں کبھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ دلی محبت تو الگ بات ہے، اس پر انسان کا زور نہیں ہے، لیکن نان نفقہ ہے، حسن اخلاق ہے، وقت ہے، سب کو برابر دینا ہے۔ اگلی صورت ظلم کی اولاد پر ظلم ہے، اور سب سے بڑی جو اس میں بھول ہوتی ہے اور سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے اولاد پر، جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، مارنا پیٹنا بعد میں، گالی دینا بعد میں، ناجائز ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا بعد میں، سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے بچوں کی اور بیوی کی اور اپنے گھرانے کی، اچھی تربیت نہ کرنا اور ان کو جہنم کی آگ سے دور نہ کرنا یا آزاد نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد۔ ایمان والوں کے لیے خاص حکم ہے، اگر آپ واقعی مومن ہیں تو اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ اس حکم کے سن لو، قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہے، صرف جلیں گے نہیں، فرق جانتے ہیں ایندھن میں اور ایک چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ایندھن کبھی ختم نہیں ہوتا، ایندھن کبھی راکھ ہوتا ہے، جب تک ایندھن ہے تو آگ بھی ہے، اور جہنم کیا ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی ایندھن کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے۔ اگر آپ اور میں اور ہم سب اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے تو ہماری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کوشش کریں، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ہم برے معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے ہے اور ہماری برائی سے برا معاشرہ ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنے رشتے داروں کی اصلاح کریں، پڑوسوں کی اصلاح کریں، انشاءاللہ معاشرے میں اصلاح بھی ہوگا اور فساد بھی ختم ہوگا۔ فساد اس وقت تک نہیں ختم ہو جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے. اپنی زندگی سے فساد کا خاتمہ جب تک نہیں ہوتا, معاشرے سے فساد کا خاتمہ ہو نہیں سکتا. اگلی صورت ظلم کی, جو دیگر رشتہ دار ہیں ان پر ظلم کرنا, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, والدین, بیوی بچوں کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہیں ان پر ظلم کرنا. قطع رحمی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يدخل الجنة قاطع, قطع رحمی کو کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی کہ وہ کافر ہے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ اتنی بڑا گناہ وہ کرتا ہے, اتنی بڑا ظلم وہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگلی صورت جو بہت بڑی, جو بہت بڑے ظلم ہے جس کا شمار ہوتا ہے, وہ ہے اولیاء الامور کے حق میں حق تلفی کرنا, ظلم کرنا. اولیاء الامور دو قسم کے لوگ ہیں, ایک ہے حکمران, دوسرے ہے علماء. حکمران پہ ظلم کرنا, ان کی معصیت کرنا, ان کے خلاف بغاوت کرنا, چاہے قولاً یا فعلاً, یہ سب اس ظلم میں شامل ہے. بیعت اپنی گردن سے اتار دینا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص مر جاتا اس کے گھر میں کسی کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت بہت بڑا وعید ہے. اور اس کی دوسری صورت جو ہے وہ ہے علماء. علماء کے ہمارے اوپر حقوق ہے, علماء کی قدر ہے, اور علماء کے احترام ہے, علماء کے سامنے علم حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں حکمران کی اور علماء کی فرم برداری ہم نے کرنی ہے, ان کا ایک مقام ہے. ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے وہ غیبت کا, اور بدترین قسم غیبت جو ہوتی ہے وہ ہے علماء کی اور حکمرانوں کی غیبت ہوئی. کیونکہ اگر حکمران اور علماء لوگوں کی آنکھوں سے گر جائیں اور ان کی وہ شرف اور عزت باقی نہ رہے, مقام باقی نہ رہے, تو پھر افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے اور خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چلا جاتا ہے. تو جب تک علماء اور حکمران وقت جو ہے وہ مستحکم رہتے ہیں اور ان کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے, تب تک امن و امان بھی قائم رہتا ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ غلط بات بھی مانی جائے, نہیں, اللہ کی معصیت میں تو کسی کی بھی نہیں چلتی. عالم تو کیا کسی صحابی کی بھی نہیں چلتی. اگر صحابی بھی نعوذ باللہ کوئی یعنی اجتہادی غلطی کرے تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے. لیکن فرمانبرداری میں اور حق بات میں ہم نے پیروی کرنی ہے, کیونکہ حق بات ہے اور ان حکمران علماء کے حقوق میں سے ایک حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کی پیروی کی جائے. اور جو بہت بڑا ظلم ہوتا ہے, جیسے آج کل فتنے کا زمانہ ہے کہ علماء کے بیچ میں پڑھنا اور علماء کی باتیں کرنا, اور علماء اگر آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو ان کو آپس میں اس جھگڑے میں پڑھ کر اختلاف میں خود پڑ جانا, یہ سب علماء کے اپنے قدر و قیمت, اپنے احترام ہے, اور علماء کے حقوق جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے. علماء عالم اگر اجتہادی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی اجتہادی غلطی مانی جاتی ہے, نہ کہ عالم کو گرایا جاتا ہے. غلطیاں کبار علماء سے ہوئیں, صحابہ سے ہوئیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیے مطلب ہم کسی عالم کی پیروی کرتے ہوئے غلطی میں بھی اس کی پیروی کریں. تو علماء کا مقام اپنی جگہ پر ہے, اگر علماء کا اس میں اختلاف ہوتا ہے تو علماء خود اس اختلاف کو حل کر سکتے ہیں. ہمارے جو چھوٹے طلاب علم ہیں اگر فتنے میں پڑھیں گے تو اور اس کو ہوا دینے کے برابر ہے, اور فتنوں کو یعنی فساد برپا کرنے کے ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. ہاں, جس کو حق واضح ہو گیا تو حق کے پاس چلا جائے, جس کو حق واضح نہیں ہوا ہے اگر وہ خاموش ہے اسے خاموش رہنے دیں, اسے زور زبردستی سے کسی اور گروہ کی طرف مت کھینچے, کیونکہ یہ بھی ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. کیونکہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ حق تلفی ہے. جب حق واضح ہے تو ظلم ہو گیا نہیں ہوگا, تو پھر ظلم لازمی ہوگا. اگلی صورت ظلم کی جو جس کو ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, وہ ہے جو عام مسلمان ہیں ان کے حقوق میں کوئی حق تلفی کرنی ہے. ان میں سے سر فہرست آتے ہیں جو آپ گھر میں جو خادم ہیں, گھر میں کوئی خادم یا خادمہ ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی احترام کیا, اس کی عزت اور احترام کیا جائے, اور اس کا جو حق ہے مالی حقوق وہ دی جائے. معنوی حقوق اور مالی حقوق جو ہے, اب گھر میں کیوں کام کرتی ہے, اس کو ضرورت ہے. اگر آپ کام تو کرواتے ہیں لیکن وقت پہ اس کو تنخواہ نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اجیر اس اجرت دے سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. اور بعض لوگ کئی محنتیں تنخواہیں نہیں دیتے اور کہتے ہیں وہ راضی ہے. بھائی وہ راضی ہے, وہ مجبور ہے. راضی کہاں ہے؟ راضی کون ہوتا ہے؟ اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے. اگر خاموش ہے تو مجبوری کی وجہ سے خاموش ہے, نہ کہ رضامندی کی علامت ہے. خاموشی ہمیشہ رضامندی کی علامت نہیں ہوتی, بلکہ بعض مجبوری کی علامت بھی بن جاتی ہے الغرض، تو خادموں پر بھی ظلم جو ہے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو عام مسلمان ہیں ان کے حقوق جو ہیں، ان کی حق تلفی بھی جو ہے وہ ظلم میں شامل ہے. یہ ظلم جو ہے اس کے تعلق سے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو چھوڑتا نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے مفلس کی روایت میں کہ تم میں سے مفلس کون ہے، تو کسی نے کہا کہ جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مفلس وہ ہے، غور سے سنیں، جو قیامت کے دن آئے گا اس کے ساتھ نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوگا، صدقات بھی ہوں گے. ایک روایت ہے کہ پہاڑوں کی طرح، تہامہ کی پہاڑ کی طرح ہوں گے، اعمال صالحہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے. لیکن کس حالت میں آیا؟ کہ کسی کو گالی دی ناجائز، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا قتل کیا ہے. تو جب حساب ہوگا اس بندے کے جو نیکوں کے پہاڑ ہیں، نیکوں میں سے نیکی لی جائے گی اور ان مظلوموں کے حوالے کی جائے گی، یہاں تک کہ ایک نیکی باقی نہیں بچے گی. اگر ابھی مظلوم راضی نہیں ہوئے تو جو ان کی برائیاں ہیں وہ اس شخص نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی جو جس نے ظلم کیا ہے، اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. کتنی بڑی بدبختی ہے. آج آپ طاقت رکھتے ہو اپنے مزدوروں پر اور ان کا حق وقت پہ نہیں دیتے ہو، کتنی بڑی بدبختی. قیامت کے دن یہ مزدور آئیں گے جو آج تمہارے محتاج ہیں، تمہارا دامن پکڑ کے آئیں گے رب کے سامنے، جس دن کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا، جس دن اعمال ہوں گے صرف، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی نیکیوں کے اعمالوں کے پہاڑ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے. اس بینک بیلنس کا فائدہ کیا، اس فیکٹری کا کیا فائدہ بھائی، اس بڑے کاروبار بزنس اور نام کا کیا فائدہ ہے، جو اس سے یعنی اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہو کہ تمہیں اس فیکٹری یا اس کام کی وجہ سے، اس کاروبار یا نام شہرت کی وجہ سے جہنم کے عذاب کا ایک لمحہ بھی واللہ قابل برداشت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دوسروں پر ظلم کرنے سے بھی بچے. اگلی صورت جو ظلم کی ہے وہ ظلم جو بندہ اپنے نفس پہ کرتا ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، یا کوئی حرام چیز دیکھنا ہے، حرام چیز سننا ہے، شہوات کا ارتکاب، شہوتیں ہیں، سود کھانا ہے، حرام کھانا ہے، اور ان میں سے سب سے بدترین چیز وہ ہے سود. سود سب سے بدترین صورت ہے شہوات میں سے، کہ انسان سود کھائے یا سود کھلائے. یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور چاہے تو سزا دے اپنے عدل و انصاف سے، لیکن خطرہ تو ہے. اور ان میں سے یہ کبائر جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور صغیرہ گناہوں میں جو ہے ان سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ وہ بھی محرمات میں سے. بعض لوگ کبیرہ صغیرہ کا نام سنے کہتے ہیں چلو چھوٹے ہیں تو کر لیں، نہیں، یہ بڑے کے سامنے چھوٹے ہیں، حقیقت یہ بھی حرام ہے، حقیقت یہ بھی ظلم ہے، لیکن جب ہم دونوں کمپیریزن کرتے ہیں کبیرہ گناہ کا، پھر صغیروں سے سامنے آ جاتا ہے، ورنہ یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ان کا ارتکاب نہ کیا جائے. یہ چند صورتیں تھیں، وقت ختم ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ. کچھ اور بھی میں بات کرنا چاہتا تھا تھوڑا سا، لیکن وقت ختم ہو گیا. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، تھوڑے سے وقت میں ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. صرف یہ کہنے کا مقصد ہے، کیا ہماری زندگی سے ہم نے ظلم کو پاک کر دیا ہے کہ نہیں؟ مختلف صورتیں تھیں، اپنے آپ کو تولتے جاؤ، سب سے بڑی صورت سے لے کے شرک سے لے کے آخر تک جو ہے ان میں سے، جو صغیر و گناہ کا بتا دوں میں، کہ مونچھوں کو نہ تراشنا. مونچھیں تراشی جاتی ہیں نا، مونچھیں بڑی ہیں، 40 دن گزر گئے ہیں، حرام ہے، یہ بھی حرام میں سے، لیکن صغیر و گناہ ہے. کئی لوگ اتنی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں، یوں بڑی مونچھیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ سٹائل ہے. وہ جناب سٹائل یہ حرام ہے. اب حرام کا سٹائل کہاں سے آ گیا ہے؟ داڑھی بھی بڑی، مونچھیں بھی بڑی. وہ داڑھی بڑی تو سنت ہے، یعنی واجب ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مونچھیں کیوں بڑی ہیں جناب کی؟ کہتے ہیں یار اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. اور تمہیں خوبصورتی کی پڑی، حرام ہے یہ بھی ظلم ہے. تو اس مہینے میں اپنی ٹریننگ ہم شروع کرتے ہیں، آج سے شروع کرتے ہیں، مونچھوں سے شروع کرتے ہیں. چلیں جا کے جس کی مجھے بڑی تراشنا شروع کر دے، مجھے چھوٹی کر دے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہم نے پہنچنا ہے. اگر بڑا بھی زندگی میں، سب سے پہلے اس کو ختم کرے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو حاضرین ہیں یہاں پہ، ان میں سے کوئی بھی شخص ایسے نہیں ہے جو شرک تک پہنچا ہو. ہاں، بعض صغائر ہوں گے ہماری زندگی میں، تو آج سے ٹریننگ کرتے ہیں ان صغائر کو، اور جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے طرف سے توبہ کرنے کی، اور اپنے آپ کو مزید سدھارنے کی، اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، طرف سے دعا کرتے ہوئے، تاکہ ہر قسم کے ظلم سے اور جرم سے ہم پاک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن اور سنت پر چلنے کی، من یسلف الصالحین کو سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے پاک رکھے اور دور رکھے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.